بات یہ چل رہی تھی کہ حدیث میں ارشاد ہوا امرہم باربعین، اربعوں کا حکم دیا. اس پر مشہور اعتراض یہ ہے کہ یہاں چار باتوں کے علاوہ ایک پانچویں بات بھی ہے، اللہ اور رسول پر ایمان لانا، نمازیں قائم کرنا، زکات دینا، یہ تین باتیں ہوئیں، اور رمضان کے روزے رکھنا یہ چوتھی بات. پھر یہ کہا وان تعطوا من المغنم الخمس، کہ پانچویں بات یہ ہے کہ تم مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرو. تو یہ راوی نے کہا امرون بھی اربعین اور باتیں بیان ہوئی پانچ. اس پر مختلف جواب دیے گئے. ایک جواب یہ دیا گیا کہ یہ چار باتیں جو ہیں یہ تو ایمان کی تفسیر میں فرمائی گئیں، اور پھر پانچویں بات جو ہے وہ زیادہ ارشاد ہوئی، مگر اس جواب پر یہ اعتراض ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے باب اداء الخمس من الایمان یہ باب باندھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک اجزاء ایمان میں جس طرح وہ چار باتیں ہیں اسی طرح یہ پانچویں بات بھی اجزاء ایمان میں ہے. تو اس کا زیادہ ہونا سمجھ میں نہیں آتا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو معطوف کیا ہے، عطف کیا ہے ما سبق پر، اور عطف کا ظاہر بھی جو ہے اس کا مفاد یہ ہے کہ یہ بھی ایمان کی تفسیر میں داخل ہے. یہ حدیث میں ایمان کی تفسیر کی گئی کہ عدد رونا مل ایمان باللہ وحدہ، تو یہ فرمایا گیا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، زکات، صیام رمضان. تو یہ جواب اس لحاظ سے جو ہے وہ نہیں بنتا ہے. اب اس سلسلے میں کچھ اور مختلف جوابات لوگوں نے دیے. اس میں ایک جواب یہ ہے کہ نماز اور زکات یہ دونوں کو ایک شمار کر لیا، اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ زکات سے ملحق کیا ہے اعطاء خمس کو، پانچواں حصہ نکالو غنیمت کا، زکات دو اور پانچواں حصہ مال غنیمت کا نکالو. تو ان دونوں کو ملحق کیوں کیا؟ ایک وجہ، ایک علت جامعہ ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ ایک مقدار معین جو ہے جس طرح سے زکات میں نکالنا پڑتی ہے، اس لیے ہمارے غنیمت میں اس کی ایک مقدار پانچ ماہ حصہ جو ہے وہ اللہ و رسول کے لیے اس کا نکالنا جو ہے وہ فرض ہے. تو یہ علت جامعہ کی بنا پر جو ہے یہ گویا کہ جو ہے یہ الگ کوئی زکات سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، مستقل مل کے زکات ہی میں داخل ہے، لہذا یہ اس کے تابع ہے. اب اور کیا بات چھوڑو. اب امیر قسطلانی نے ارشاد الساری میں امام بیضاوی سے دو جواب اور نقل کیے. ان میں ایک پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ پانچوں باتیں جو ہیں وہ ایمان کی تفسیر ہیں. اب اس میں راوی نے ایک بات ذکر کر دی اور تین باتوں کو اس نے وہ ذکر کرنا بھول گیا یا اختصار کیا، یہ جواب بظاہر سمجھ میں نہیں آتا. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ اعطاء خمس جو ہے یہ گنتی میں پانچواں نہیں ہے بلکہ یہ چار ہے، اور گنتی یہاں سے شروع ہوتی ہے، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صیام رمضان، وان تعطوا من المغنم الخمس، نماز قائم کرو، زکات دو، رمضان کے روزے رکھو، اور مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ دو. اب یہ جو فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہا کہ یہ زیادہ ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ ایمان پہلے سے رکھتے تھے، وہ مومن تھے، تو تبرکن جو ہے شہادت کا ذکر جو ہے وہاں پر تبرک کے لیے، جیسے کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، وہاں پر یہ فرمایا کہ جانو کہ جو کچھ مال غنیمت تم کو حاصل ہو تو اس میں اللہ رسول کے لیے پانچواں حصہ ہے، تو یہ اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مستغنی ہے، یہ حصہ جو ہے یہ رسول کا ہے، حقیقتا یہ رسول کے لیے ہے، ذکر اللہ کا تبرک کے لیے ہے. ایسے یہاں پر شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ تبرکن جو ہے اس کا ذکر کر دیا، اور یہ جو ہے عدل جو ہے ایمان کی تفسیر جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ پہلے ہی ایمان والے تھے. اب یہ کہ یہاں پر یہ کیوں اس لیے کیا کہ ان کو احکام بتانا مقصود تھا، اس لیے کہ ان کو احکام معلوم نہیں تھے، ہو سکتا تھا یا وہ یہ گمان کرتے تھے کہ صرف شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول نے اتنا کافی ہے، باقی کچھ نہیں کرنا ہے، تو فرمایا گیا اقام الصلاۃ، یہ جو ہے یہ بھی ایمان میں داخل ہے. مگر اس جواب کو بھی قسطلانی نے جو ہے اس پر اعتراض کیا. اب یہاں سے کہتے ہیں قسطلانی وعورض، اس جواب کا معارضہ کیا گیا، وہ کیا ہے؟ مبرا سے حماد بن زمیت زید کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، آمرکم بأربعین، الایمان باللہ، شہادت لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ میں تم کو چار باتوں کا حکم دیتا ہوں، پھر فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، پھر فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ، ایمان باللہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی دو. اور حضور نے اپنی انگلی جو ہے وہ بند کر لی. اس بات بھی خیال کر ایک کا اشارہ کیا ہے. تو اس سے پتا لگا کہ شہادت جو ہے وہ ان چار میں داخل ہے. شہادتیں یعنی اللہ کا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ کے رسول ہیں, یہ ان چار میں داخل ہے, اس کا حکم ہے. ہاں اور باب الزکات میں اسی طریق سے جو ہے جو گزرا وہاں پر یہ ہے الایمان باللہ کا لفظ آیا ثم فاسترح لهم بشهادة لا اله الا اللہ. پھر ان لوگوں سے ایمان باللہ کی تفسیر یہ فرمائی کہ وہ یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کا کوئی معبود نہیں. وہ اب یہ اس سے ہی پتا لگا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چار میں داخل ہیں, اس لیے کہ یہاں پر ہے فسترہا, مطلب ایک مؤنث کی رائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چار باتوں کی تفسیر کی, ان میں شہادت بھی داخل ہے اور اس کے بعد جو ہے آخر تک. اور اگر مراد یہ ہوتی ایمان کی تفسیر تو فرماتے ہیں فسرہ ایمان کی تفسیر کی, لیکن فرمایا فسرہ یعنی ان چار باتوں کی تفسیر کی. یہ پتہ لگا کہ شہادت جو ہے وہ احد الاربع چار باتوں میں سے ایک ہے, اس میں داخل ہے. بات کسی طریقے سے بنتی نہیں ہے تو ابو عبداللہ العبی نے یہ کہا کہ یہاں پر ایک حذف ہے اور یہ محذوف جو ہے وہ سابق پر معطوف ہے. امرہم باربعین, تو صیام رمضان تک چار ہو گئے. پھر کہا وہ امرہم بإعطاء الخمس, ان کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ چار چیزیں جو ہے ان چاروں کے بعد جو ہے وہ مال غنیمت میں سے جو ہے پانچ پانچ سے نکالیں. ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر حذف ہے, یہاں یا یہ کہ یہ عبارت میں بیان میں راوی کی طرف سے کچھ تصرف واقع ہوا, اس تصرف کی وجہ سے جو ہے یہ اشکال پیدا ہوا. چلیے بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ پانچ باتیں ذکر کی اور حج کا ذکر نہیں کیا. اس پر سوال ہے کہ آخر حج کا ذکر کیوں نہیں کیا, اس کے چند جوابات دیے گئے. اس میں بعض جوابات کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ سن آٹھ ہجری میں آئے تھے جب مکہ فتح مکہ ہوئی, اور اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا. قاضی عیاض نے یہ کہا کہ حج کی فرضیت سن نو ہجری میں ہے اور ان کے نزدیک وہی معتمد ہے. اور آج دوسرے لوگوں نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ حج کی فرضیت جو ہے وہ سن چھ ہجری میں ہو گئی. اب یہاں پر چند باتیں ہیں, چند جوابات دیے گئے جن کا خلاصہ یہ ہے. کہتے ہیں کہ سرکار نے حج اس لیے ذکر نہیں کیا اس لیے کہ انہوں نے کہا مرنا بامن فصل ندخل به الجنہ, ہمیں ایک ایسا حکم فیصل دیجئے کہ جس کو کر کے ہم جو ہے ہم جنت میں بہت داخل ہو جائیں. یعنی ایسے اعمال کا ہم کو حکم دیجئے جو ہم کر سکیں ہماری قدرت میں ہوں اور ہم ان کو کر کے جنت میں داخل ہوں. تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حالت کے لحاظ سے وہ اعمال بتائے جو وہ کر سکتے تھے. اقام الصلاۃ، ایتاء الزکات، صیام رمضان اور یہ ادائے خمس. اب یہ مقصد نہیں ہے کہ سارے واجبات فعلاً و ترکاً، سارے واجبات اور سارے منہیات کا احاطہ کرنا جو ہے مقصود نہیں ہے، بلکہ جو وہ اس وقت کر سکتے تھے بلال، اس پر سرکار نے اختصار فرمایا. لیکن اس جواب کو آئینی نے پسند نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کوئی معنی نہیں ہے کہ ان کو جو ہے خبر دی جاتی جو چیز جو ہے ان کے حق میں واجب ہے، اس بات کی ان کو خبر دی جاتی. اور دوسری بات، اب یہ جو دعویٰ کیا کہ سارے احکام کا احاطہ مقصود نہیں ہے، اس پر قرینہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ان کو یہ چیزیں بتائیں جو کرنے کی ہیں اور کچھ وہ باتیں بتائیں جو نہیں کرنے کی ہیں، تو منہیات میں صرف ایک بات پر اختصار کیا، وہ یہ کہ یہ جو برتن ہیں، ہنتم، مٹکا اور نقیر، یہ جو
جی
کھوکھلا کر کے تنے کو اس میں ڈالتے تھے کھجور یا منقہ وغیرہ، اور ایسے ہی مزفت اور با لوکی، یہ چار چیزوں کا ذکر کیا. حالانکہ منہیات میں بہت چیزیں وہ ہیں جو زیادہ اشد ہیں، تو یہاں پر مقصد یہ ہے کہ سارے منہیات کا احاطہ مقصود نہیں ہے، ان کے حال کے پیش نظر اسی پر اختصار فرمایا. ہو گیا. ایک بات یہ اور بات بتائی کہ یوں ذکر نہیں کیا کہ اس لیے کہ یہ لوگ جہاد میں مصروف تھے اور کفار بزرگ سے ان کے مکانات جو تھے وہ کفار مدر کے مکانات سے ملے ہوئے تھے، تو ان کو جو ہے استطاعت نہیں تھی جانے کی، تو اس لیے ذکر نہیں کیا. آئینی نے اس جواب کو بھی پسند نہیں کیا. اس کو آئینی نے دو وجہ سے رکھ دیا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ان کو استطاعت نہیں تھی حج کرنے کی، چونکہ وہ کفار مدد کے ساتھ جہاد مصروف تھے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ان کو اس کی خبر نہ دی جائے. خبر تو دے سکتے تھے کہ جب ان کو ممکن ہو وہ حج کر لیں. پھر دوسری بات یہ کہ استطاعت نہیں تھی، یہ دعویٰ بھی محل منا میں ہے، اس لیے کہ انہوں نے خود یہ ذکر کیا کہ ہم آپ کی خدمت میں اسی صورت میں آ سکتے ہیں، اسی وقت آ سکتے ہیں جب ہمیں امن ہو راستے میں، اور وہ امن طریق راستے میں یہ تھا کہ وہ اشہر حرم میں، حرمت والے مہینوں میں ہی وہ نکلتے تھے اور اس وقت جو ہے ان سے جنگ نہیں ہوتی تھی. تو اب اس کے پیش نظر جو ہے یہ دعویٰ جو کیا گیا کہ ان کو استطاعت نہیں تھی. یہ دعویٰ جو ہے وہ خود جو ہے بین البطلان ہے, لہذا اس یہ جواب بھی جو ہے امام عینی نے اس کو رد کر دیا. ایک بات یہ کہی کہ حج کا ذکر نہیں کیا اس وجہ سے کہ حج جو ہے وہ فی الفور واجب نہیں ہے بلکہ وہ علی التراخی واجب ہے. کہا کہ یہ جواب بھی صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ مان لیا کہ حج جو ہے وہ تراخی پر علی سبیل التراخی واجب ہے, لیکن یہ بھی اس سے معنی نہیں ہے کہ اس کی خبر نہ دی جائے اور ان کو اس کا حکم نہ دیا جائے. پھر یہ بھی ہے اس کے علاوہ کہ حج علی التراخی جو ہے اس میں اختلاف ہے. امام ابو یوسف کے نزدیک جو ہے یہ فی الفور واجب ہے, اور تراخی کے باوجود بھی اوقات امکان اور اوقات قدرت کے باوجود آدمی اس میں اگر دیر کرے تو اس پر بعید آئی ہے, تو یہ جواب بھی نہیں بنتا ہے. اور یہ جو فوریت کی بات آئی, امام ابو یوسف کا مذہب یعنی نے کہا فور ہے, اور یہی جو ہے وہ امام مالک کے نزدیک بھی ہے اور احمد ابن حنبل وغیرہ کے نزدیک, اور یہی مذہب ہمارا بھی ہے کہ حج جو ہے وہ یہ علی التراخی علی سبیل التراخی جو ہے وہ فرض ہے, سال میں اوقات امکان میں جو ہے جب بھی اس کو قدرت ہو وہ فرض کر لے, لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ اگر زاد و راہلہ پر اس کو قدرت ہے اور پھر وہ نہ جائے تو تاخیر سے گناہگار ہوگا, تاخیر سے گناہگار ہوگا. زاد و راہلہ پر اگر قدرت ہے اور نہ جائے تاخیر سے گناہگار ہوگا. اب یہاں پر امام عینی نے بتایا کہ امام احمد کا بھی مذہب یہی ہے کہ اللہ سبھی تراقی واجب ہے, حج کی فرضیت عزت کے بعد ہوئی, اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سن 8 ہجری میں سن 9 ہجری میں حضور کو قدرت تھی حج پر جانے کی. اب یہاں پر ایک اعتراض یہاں پر یہ واقع ہے ہوتا ہے کہ احادیث میں وعید آئی تاخیر کی صورت میں اور حضور کو قدرت تھی, پھر کیا حکمت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے سن 10 ہجری ہی میں جو سن رحلت ہے جس سن میں سرکار کی وفات ہوئی اسی میں آپ نے حج کیا, اس میں حکمت یہ ہے, وہ حکمت جو ہے وہ ایمان افروز ہے اور بہادری سوز ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس سے زیادہ اہم کاموں میں حضور جو ہے مصروف تھے, اور حضور کو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں ان کا بارگاہ میں جو ہے ان کا جانا جو ہے حج سے فراغت کے بعد ہی ہوگا, اس لیے جو ہے سرکار نے اس کو موقع پر دیا. اب ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ حج کا ذکر یوں نہیں کیا کہ وہ ان کے نزدیک مشہور تھا, اس کو بھی امام نے رد کر دیا. جی آگے کیا, یہاں بعض سوالات ہیں. ایک سوال مشہور یہ ہے کہ ابو جمرہ نے کہا کنت اقعد, تو کنت فعل ماضی ہے اور اقعد فعل مضارع ہے, اور فعل مضارع یا تو حال پہ دلالت کرتا ہے یا استعمال پہ دلالت کرتا ہے, اور ہر تقدیر پر حال ہو یا استقبال ہو اس کا اجتماع ماضی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ دیا کہ عقد یہاں پر حال کے لیے ہے, اور یہاں پر عقد سے حکایت حال ماضیہ مقصود ہے. حال ماضیہ حالت ماضیہ کا استحضار اور اس کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کنت اقعد, میں بیٹھا ہوتا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس. اب انہوں نے کہتے تھے اس کی انہوں نے
تفسیر کی. جب وہ بصرے میں باغی تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علی ابن ابی طالب کی طرف تھے, تو یہ ان کے مقرب تھے ابو جمرہ, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. اب یہاں پر یہ ہے کہ یو جی سونی کن تو خود میں بیٹھا ہوتا تھا, اب یو جی سونی الا شریر ہی مجھے اپنے ساتھ اپنے تخت پر اپنے پلنگ پر بٹھاتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ میں ادبن پہلے نیچے بیٹھا ہوتا تھا, مجھے اٹھنے کے لیے کہتے یا اٹھاتے اور پھر اپنے پلنگ پر بٹھاتے. یہ عزت افزائی کس وجہ سے؟ اس کو کتاب العلم میں بخاری نے بیان کیا. کیا وہ الفاظ جو ہیں؟ کنتو ترجمو بین ابن عباس و بین الناس. اور مسلم میں یوں ہے کنتو بین ابن عباس و بین الناس, یعنی دونوں عبادتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں کے درمیان جو ہے جو ابن عباس فرماتے تھے اس بات کی ترجمانی کرتا تھا یا اس کا ترجمہ کرتا تھا, چونکہ یہ فارسی جانتے تھے اور عراق بصرہ عراق کی سرزمین تھی, وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ بھی ہوتے تھے جو فارسی بولنے والے ہوتے تھے, تو ان کو فارسی میں ابن عباس کی بات سمجھاتے تھے. یا مطلب یہ ہے کہ ابن عباس نے اگر کوئی بات آہستہ کہی انہوں نے اس کو زور سے کہہ دیا, یا ابن عباس کی بات میں کوئی اجمال تھا یا اختصار تھا انہوں نے اس کو واضح کر کے بتایا. یہ سب مفہوم ترجمہ میں آتا ہے. اس حدیث سے کیا احکام ثابت ہوئے؟ اس کا بیان چند وجہ سے ہے. اس میں یہ پتہ لگا حدیث کے طرز پہ کہ یہ ہر زمانے کی سنت چلی آ رہی ہے. حضور صلی اللہ تبارک و تعالی کے زمانے سے لے کر اب تک کہ رؤساء اشراف لوگ اپنی حاجتوں کے وقت اور اہم کاموں کے وقت جو ہے وہ اپنے ائمہ کے پاس اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں. جیسے یہ لوگ وفد عبد القیس جو ہے ان کے اشراف حضور کے پاس حاضر ہوئے. ابن عباس نے کہا اج عدل کا سہل زمن ماری, میرے پاس کچھ دن ٹھہرو, میں تمہارے لیے اپنے مال سے کچھ حصہ رکھتا ہوں. تو لوگوں کو سکھانے کے لیے ان کو مقرر کیا اور اس کے مقابل یہ حصہ ظاہر ہے کہ اس کے مقابل ان کو دے رہے ہیں. اس سے پتہ لگا کہ تعلیم پر اگر ضرورت دائی ہو تو اجرت دینا جائز ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ عالم کسی اور شخص سے جو اس کا حاضر باش ہو اس کو کھڑا کر کے اپنی بات لوگوں کو پہنچانے کے لیے اور ان کی بات سمجھنے کے لیے کسی کو مقرر کر دے, یہ بات جائز ہے. اور اس میں عالم دوسرے سے مدد دے, یہ مدد دینا جائز ہے. مرحبا سرکار نے فرمایا تو اس سے پتہ لگا کہ جو ملنے کے لیے کوئی مہمان آئے زیارت کے لیے اس کو خوش آمدید کہنا, مرحبا کہنا, اس قسم کے الفاظ جس سے کہ اس کی دلجوئی ہو, لاب جائی ہو, خوشی کا اظہار ہو, یہ کہنا مستحب ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ علم کی تبلیغ پر لوگوں کو اکسانا، اس کی ترغیب دینا، یہ مستحب ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ الایمان باللہ وحدہ، ایک اکیلے خدا پر ایمان لاؤ. پھر اس کی تفسیر کی، پوچھا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ، تنہا اللہ کو پر ایمان لانا کیا ہے؟ اور تفسیر میں یہ کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اقام الصلاۃ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان باللہ وحدہ، اللہ کو ایک ماننا، نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تبارک و تعالی پر ایمان اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان اسی وقت معتبر ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر آدمی کا ایمان صحیح ہو. اگر یہ ایمان آدمی کا ان پر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی پر اس کا ایمان کا دعویٰ اور اس کا مبعوث ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ باطل ہے. جو محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا ایمان جو ہے اللہ پر نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کا نام اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ساتھ اللہ نے ملایا ہے، تو ان پر ایمان لانا یہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اور ان کا ذکر کرنا یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور ان کی طاعت یہ اللہ کی طاعت ہے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکتی ہے. اور پھر یہ بتایا کہ ایمان باللہ وحدہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف شہادت پڑھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول، بلکہ اس کے جو لوازم ہیں وہ یہ کہ ضروریات دین، جو دین کے ضروریات ہیں اور جو محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے، ان کے جو احکام ہیں جو وہ اللہ سے لے کر کیا ہے، ان سب کو مانو، یہ بھی جو ہے ایمان باللہ وحدہ میں داخل ہے. اس کے بغیر جو ہے آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے جو ہے سرکار نے جو ہے ان تمام باتوں کو جو ہے وہ ایمان میں داخل فرمایا. اس سے پتہ لگا کہ ایمان اور اسلام جو ہے دونوں مترادف ہیں. بعض جگہ پر جو ہے اسلام فرمایا، یہاں پر ایمان فرمایا، اور تفسیر وہ کی جو اسلام کی تفسیر ہے. اور کیا ہوا کہ سرکار نے ان چار باتوں کے بعد مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ نکالنے کے لیے فرمایا. مطلب یہ ہے کہ یہ پانچواں حصہ نکالنا مال غنیمت میں سے جو ہے فرض ہے. وہ مال غنیمت تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، امام اس لشکر میں حاضر ہو یا نہ ہو، حکم یہی ہے کہ پانچواں حصہ نکالنا فرض ہے. ایک مشہور سوال یہاں پر یہ ہے کہ تعبیر کیوں بدلی؟ اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان، یہاں سب میں مصدر ہے، اور یہاں وان تعطوا من المغنم الخمس مصدر یہاں پر بھی لائے، تو یوں بھی کہہ سکتے تھے واعطاء الخمس من المغنم، لیکن یہ کیوں کہا؟ وان تعطوا من مغنم الخمس خمس. یہ اس نقطے کے لیے کہ مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ نکالنا جو ہے اس کی فرضیت جو ہے متجدد ہے. جب جب تم کو مال غنیمت حاصل ہو تب تب جو ہے تم کو نکالنا ضروری ہے. تو اس لیے کہ تعطو جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور یہ تجدد پر دلالت کرتا ہے. یہاں پر جو ہے یہ آیا کہ ان چار برتنوں میں جو ہے نبیذ ڈالنے سے, نبیذ کا مطلب یہ تھا کہ کھجور یا منقع وغیرہ جو ہے ڈال دیتے تھے, وہ میٹھا پانی ہو جاتا تھا اور گاڑھا ہو جاتا تھا, تو اس کو جو ہے وہ پیتے تھے. تو ان میں جو ہے اس کو چار برتنوں میں منع کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ان چار برتنوں میں وہ نبیذ ڈالنے سے جلدی اس میں نشہ پیدا ہوتا تھا, اس لیے جو ہے یہ حکم ہوا پہلے صدر اسلام میں کہ ان میں ان برتنوں میں نبیذ مت ڈالو بلکہ مشک میں جو ہے نبیذ ڈالو, اس لیے کہ مشک میں نبیذ ڈالنے میں وہ نشہ نہیں ہوتا تھا, اور اگر نشہ ہوتا تو غالباً وہ مشک کو پھاڑ دیتا تھا تو پتہ لگ جاتا تھا کہ اس میں نشہ ہو گیا تو اس کو نہ پینے لوگ. پھر بعد میں یہ صدر اسلام میں تھا اور یہ نہیں منسوخ ہوں گئی, تو نے فرمایا کن تو نہ انتبادی اللہ فی الاسقیہ مشکل. میں نے تم کو منع کیا تھا مشک کے سوا کسی اور برتن میں نبی ڈالنے سے, اب ہر برتن میں نبی ڈال سکتے ہو تمہیں جائز ہے, لیکن نشہ آور ہو جائے تو مت پیو. ہو گیا بس. سرکار نے عبد القیس کی تعریف کی, اس سے پتا لگا کہ آدمی کے منہ پر تعریف کرنا یہ جائز ہے جبکہ کسی فتنے کا خوف نہ ہو. اور ان لوگوں نے کہا کہ بعمل فصل ندخل به الجنہ, اس سے پتا یہ لگا کہ اعمال صالحہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میں قبول ہوں تو یہ دخول جنت کے موجب ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ سوال میں سب سے پہلے جو اہم بات ہے اس کا سوال کرے. یہ حدیث امام بخاری نے مختلف جگہوں پر روایت کی ہے اور اس کو خبر واحد کے سلسلے میں جو باب باندھا وہاں بھی یہ حدیث لائے ہیں, اس لیے کہ اس سے یہ حکم نکلتا ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ فی الجملہ مفید علم ہے اور موجب عمل ہے, لہذا قبول ہوگی. اس حدیث کے رجال کا بیان اور وہ چار ہیں. پہلے ہیں
ابو الحسن علی ابن جاد عبید جوہری ہاشمی,
یہ بنو ہاشم کے مولا ہیں اور یہ بغدادی ہیں. سفیان ثوری اور امام مالک سے انہوں نے حدیث اور دوسرے احمد سے انہوں نے حدیث سنی, اور ان سے امام احمد, امام بخاری, امام ابو داؤد اور دوسرے محدثین روایت کرتے ہیں.
موسیٰ بن دامون نے فرمایا کہ ان سے بڑا حافظ میں نے کسی کو نہیں دیکھا,
اور امام احمد لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ ان کے پاس حاضر ہو کر کے ان سے ان کے حدیث کو لکھے.
یہ ابن معین نے فرمایا
کہ یہ علم ربانی رکھنے والے ہیں اور ثقہ ہیں, بڑے عابد تھے. روایت یہ ہے کہ 60 سال یا 70 سال جو ہے ان کا حال یہ رہا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے ہیں. ان کی ولادت 136 ہجری میں ہوئی اور 230 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. اور بغداد میں باب حرب مقبرہ باب حرب میں آپ دفن ہوئے. دوسرے شعبہ ابن حجاج ہیں, ان کا ذکر گزر چکا. تیسرے ابو جمرہ ہیں, نظر ابن عمران ابن عصام, یہ ضبعی ہیں. ان کے نام میں کہا گیا نظر ابن عمران ابن عصام وقیلہ عاصم. اور عصام کے نام میں ایک قول یہ ہے کہ وہ عاصم ابن واسع ضبعی بصری. ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرے صحابہ سے انہوں نے حدیث سنی, اور تابعین کی ایک جماعت سے بھی حدیث سنی. اور ان سے ایوب سختیانی اور دوسرے تابعین اور دوسرے محدثین نے ان سے حدیث سنی. آپ کی اقامت نیساپور میں تھی, وہاں سے نکل کر کے آپ مرم میں آئے اور پھر سرخس میں تشریف لائے, وہاں آپ کا انتقال ہوا. میں وفات 128 ہجری. اور آپ بالاتفاق چکا ہیں, ابن قدامہ نے کہا کہ آپ کا انتقال بصرہ میں ہوا. ان کے والد عمران یہ قدر آدمی تھے, بصرہ کے قاضی تھے. ان میں اختلاف ہے کہ یہ صحابی ہیں یا نہیں. اور ابو جمرہ صحیحین میں اس کنیت والا کوئی شخص ان کے سوا کوئی نہیں ہے, اور کوئی ایسا راوی بھی نہیں ہے جس کا نام جمرہ ہو. اور باقی کتب ستہ اور مبتہ میں بھی کوئی ایسا راوی نہیں ہے جس کا نام جمرہ ہو. اسے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. تو یہ حدیث رباعیات بخاری میں سے ہے. اس کے لطائف اسناد کا بیان, اس میں تحدیث ہے اور اخبار ہے اور عنعنہ ہے. اور اخبار واقع ہوا ہے اخبرنا شعبہ میں, اور بہت سے نسخوں میں حدثنا شعبہ ہے. اور اس کے رجال میں کوئی بغدادی ہیں, کوئی واسطی ہیں, جیسے شعبہ ابن حجاج واسطی ہیں, اور باقی بصری ہیں. اور اس میں ایک راوی وہ ہے جو افراد کے قبیل سے ہے, یعنی اس نام کا صحیحین میں کوئی اور نہیں ہے, وہ ابو جمرہ ہیں. اور ایسے ہی علی ابن جاد, بخاری اور ابو داؤد جو ہیں, ان لوگوں دونوں نے جو ہے ان کی حدیث روایت کی. اور باقی ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے ان کی روایت نہیں کی. اب یہ حدیث بخاری میں کہاں کہاں ہے اور ان کے علاوہ کتنے روایت کی ہے اس کا بیان ہے. مؤلف نے اس کو 10 جگہ روایت کیا ہے. ایک تو اسی باب میں, پھر خبر واحد میں, کتاب العلم میں, اور کتاب الصلاۃ میں, اور کتاب الزکاۃ میں, اور پھر خمس میں, اور مناقب قریش میں, اور مغازی میں, اور ادب میں, اور کتاب التوحید میں. اور مسلم نے اس کو کتاب الایمان میں اور کتاب العشق میں روایت کیا. اور ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا, اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور نسائی نے اس کو 3 باب میں روایت کیا, علم, ایمان اور صلاۃ میں.